السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستغفره ونثنيه ونستعينه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اے بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقوی دیتا ہوں کہ تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے اور تقوی ہی مقصد دین و مقصد انبیاء مقصد کتب آسمانی مقصد روزہ مقصد قرآن ہے اللہ جل شانہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں صرف اس لیے دی ہیں کہ ہم متقی بن سکیں زیور تقویٰ سے ہم آراستہ ہو سکیں ماہ رمضان کا یہ شرف جو اللہ نے ہمیں عطا کیا جس میں اس نے اپنی مقدس کتاب کو نازل کیا ماہ رمضان شب قدر شب قدر یا یہ جو ہے گزشتہ شب تھی یا آنے والی شب ہے عزیزو گفتگو ہماری قرآن مجید کے سلسلے میں چل رہی تھی عظمت قرآن اور اہمیت قرآن کو آپ کی خدمت میں نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں پیش کیا عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ دولت مند سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو حامل قرآن ہو حامل قرآن کیا ہے عرض کیا تھا کہ تین چیزیں ہیں قاری قرآن حافظ قرآن اور حامل قرآن قاری قرآن اسے کہتے ہیں جو قرآن کی جو ہے قراءت کرتے ہیں حافظ قرآن جنہوں نے قرآن کو یاد کر لی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا حامل قرآن وہ ہیں جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اصل چیز ہے حامل قرآن ہونا اشراف امتی حملت القرآن ہماری امت کے سب سے زیادہ شریف معزز کون ہیں وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں قرآن پر عمل سے پہلے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے جب تک سمجھیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے اس کے اوپر بہرحال یہاں بحث چھڑ جاتی ہے کیا قرآن کا سمجھنا عام انسانوں کے لیے ممکن ہے ہمارے لیے فہم قرآن ممکن ہے ہم سے مراد یعنی عام انسان مطلب وہ شخص نہیں ہے جس نے علم ہی حاصل نہیں کیا ہے نہیں علم حاصل کرنے کے بعد کیا اس قابل ہم بن سکتے ہیں معصومین کے علاوہ کسی کو قرآن سمجھنے کا حق ہے یا حق نہیں ہے ہم جب قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں یا معصومین علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھتے ہیں جواب یہی ملتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں نہ صرف یہ کہ سمجھ سکتے ہیں بلکہ سمجھنا ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے ہماری چنانچہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر اس قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو جس میں غور و فکر نہ ہو قرآن مجید میں بھی جا بجا اس طرف تاکید کی گئی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں تو قرآن بھی دعوت دیتا ہے فہم کے لیے، حدیثیں بھی دعوت دیتی ہیں فہم قرآن کے لیے. اگر فہم قرآن ممکن نہ ہوتا تو ہمیں یہ دعوت نہ دی جاتی. البتہ ظاہر سی بات ہے کہ جو فہم اہل بیت کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اس کے ظاہری معانی کو سمجھتے ہیں اور اہل بیت اسرار و رموز کو سمجھتے ہیں. تاویل قرآن لا يعلم تاویلها لا يعلم تاویلها الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کے اسرار و رموز کو نہیں جانتے ہیں مگر اللہ جانتا ہے یا وہ شخصیتیں جانتی ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. کہ راسخون فی العلم سر فہرست سرور کائنات اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. وہ اسرار و یہ جو ہے رموز کو سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ظاہری معنی مفہوم ہے وہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر باہر درخت لگے ہوئے ہیں، ہرے بھرے درخت ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اگر آنکھ ہے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ تو درخت سمجھ ہی رہے ہیں نا. کم سے کم ہری ہری پتیاں تو ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں. اگر پھول کھلا ہے تو اس سے لذت ہمیں بھی مل رہی ہے. لیکن یہ جو ہے باٹنی کا ایکسپرٹ جب آ کر کے ایک درخت کو دیکھتا ہے وہ اس سے کچھ اور سمجھتا ہے. جو اسرار و رموز ایک درخت سے باٹنی کا ایکسپرٹ سمجھ سکتا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن کچھ تو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے. نہیں، اس کے ہریالی سے، اس کی سبزی سے ہم بھی یہ جو ہے بہرہ مند ہوتے ہیں اور یہ جو ہے مستفید ہوتے ہیں. تو قرآن کا سمجھنا ممکن ہے، مگر کیسے سمجھا جا سکتا ہے قرآن کو؟ طریقہ کیا ہے فہم قرآن کا؟ دیکھیے، کچھ آیتیں تو بالکل صاف ہیں، واضح ہیں، ان میں بہت زیادہ تعمق اور غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن بہت ساری آیتیں وہ ہیں جن میں غور و فکر اور تعمق کی ضرورت ہے کہ اگر گہرائی میں نہ اترا جائے تو ظاہر سی بات ہے معنی کچھ کا کچھ نکل سکتا ہے، ایمان کے بجائے کفر بھی اس سے نکل سکتا ہے. فہم قرآن کے لیے اللہ نے تین سہارے ہمیں دیے ہیں. ایک سہارا عقل ہے ہماری، ہم عقل کے ذریعے سے، البتہ عقل سے مراد وہ قطعی عقل، ظن و گمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو یقینیات کی حد تک پہنچ جائے جو چیز. قرآن کی تفسیر کو ہم عقل کے ذریعے سے بیان کر سکتے ہیں. دوسرا سہارا خود قرآن ہے، قرآن کو قرآن کے ذریعے سے تفسیر کر سکتے. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے ہو سکتی ہے. تیسرا سہارا معصومین علیہ السلام کی احادیث ہیں. عرض کروں گا کہ ہر ایک کا مقام کہاں کہاں کے اوپر ہے. خب، بعض آیتوں میں ابہام پایا جاتا ہے کہ اگر ظاہر آیت کو لے لیں تو معاملہ صحیح نہیں بنتا. مثال کے طور پر یہ جو ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، ید معنی کیا ہوتا ہاتھ. اگر ہم یہی معنی ظاہری معنی مراد دے لیں اور گہرائی میں اترنے کی کوشش نہ کریں، عقل کا سہارا اگر یہاں نہ لیں، تو اسے لازم یہ آتا ہے گویا اللہ کے یہ جو ہے جسم ہے، اللہ کے یہ جو ہے جسم کا معنی سمجھ میں آتا ہے. یا سورہ فجر کی 22 آیت میں ارشاد ہوتا ہے وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا، آیا تمہارا پروردگار اور فرشتے صف در صف. آنا کہاں ہو سکتا ہے؟ کون سی چیز آتی ہے؟ جو نہیں ہے وہی تو آئے گی. آپ یہاں نہیں تھے آ گئے، آپ یہاں نہیں تھے آ گئے. لیکن اگر یہاں ہیں پھر تو نہیں نہ کہا جائے گا آپ آ گئے. اگر آپ موجود ہیں، آپ یہاں سے نکلے ہی نہیں، آپ گئے ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب آئے پہلی رمضان سے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آ گئے؟ میں ہاں آ گئے. یا پوچھ رہے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب آ گئے، رہے ہم معلوم ہے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آ جانا وہاں ثابت ہوتا ہے کہ جہاں نہیں تھے. اور جو چیز آتی ہے وہ اس کے لیے یہ جو ہے جسم ہونا پڑتا ہے نا، تقاضا ہے کہ جسم ہو. تو اگر ہم اس کا ظاہری معنی مراد لے لیں کہ آیا پروردگار، یعنی خدا کے جسم بھی ہے، جسم ہی نہیں ہے مکان بھی ہے، کیونکہ اس جگہ پہ نہیں تھا تبھی تو آیا نا. اور جب مکان ہے، آمد و رفت ہے، تو گویا اس کی ذات میں یہ جو ہے تغیر بھی ہے. عقل کہتی ہے نہ خدا کے جسم ہے، نہ خدا کے لیے یہ جو ہے مکان ہے، اور نہ خدا کے ہاں تغیر. خدا ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں. خدا ہر جگہ ہے مگر اس کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے. ہر جگہ ہونے کا معنی ہی یہی ہے کہ کوئی خاص جگہ نہیں. خاص جگہ ہو جائے تو وہاں ہے، یہاں نہیں ہے. تو ہم یہاں کے اوپر جب تک عقل کا استعمال نہ کریں گے تب تک اس کا ابہام دور نہیں ہو سکتا ہے. تو بعض آیتوں میں ابہام جو پایا جاتا ہے اس ابہام کو برطرف کرنے کے لیے عقل، البتہ عرض کیا کہ قطعی عقل، ظنی اور گمانی نہیں. خود اصول فقہ میں ایک طویل بحث ہے کہ عقل سے کیا مراد ہے. اس کا بھی لال یہاں موقع نہیں کہ میں اس بحث کو چھیڑوں. عقل سے مراد ہر ایک کی عقل نہیں ہے, عقل وہ ہے جو ہوائے نفس سے پاک و پاکیزہ عقل ہو. ہوائے نفس جس کے اوپر سوار ہو جائے, ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو پکڑ کے لائے, تمہارے بیٹے نے چوری, میری عقل نہیں مانتی کہ میرا بیٹا چوری کر سکتا ہے. کیوں؟ اس پہ یہ جو ہے ممتا غالب آ گئی ہے عقل کے اوپر. عقل کے اوپر ممتا غالب آ گئی ہے, ماں کی محبت غالب آ گئی ہے. تو عقل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, یا ابن رسول اللہ من العاقل, عاقل کون ہے, عقل مند کسے کہیں گے؟ امام جواب دیتے, العاقل من اعتقل ہوا, عاقل وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو باندھ کر کے کنارے لگا دے, اس کے بعد فیصلہ کرے, پھر رائے دے. تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جس سے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال. بہت سارے لوگ عقل کے مخالف ہیں, عقل پر تالا لگانے کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں 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 دین کے معاملے میں عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نظریہ دوسروں کے ہاں سے آیا, ہمارے ہندوؤں کے ہاں وہ کہتے ہیں یہ آستھا کا معاملہ ہے, آستھا میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گنیش جی کی مورتی جو ہے دودھ پی رہی ہے, پی رہی تو پی رہی ہے, کہہ دیا تو کہہ دیا, ارے کیسے پتھر دودھ پی لے گا, یعنی پی رہا ہے, دیکھیے آستھا کا معاملہ ہے. جس چیز کو انہوں نے دیکھی, جو چیز بھی خلاف دنیا کے ساری خلاف عقل باتیں کرنے کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں یہ آستھا کا معاملہ, عقیدت کا معاملہ, عقیدت میں عقل کے کوئی دخل نہیں ہوتا. اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں کلما حکما بہ العقل حکما بہ الشرع, جس چیز کا حکم عقل کرتی ہے اسی کا حکم یہ جو ہے شریعت بھی کرتی ہے. وکلما حکما بہ الشرع حکما بہ العقل, جس چیز کا حکم جو ہے شریعت کرے گی اس کا حکم عقل کرے گی, جس کا حکم عقل کرے گی اس کا حکم یہ جو ہے شریعت. البتہ عرض کر دیا کہ عقل سے مراد عقل قطعی ہے, عقل ظنی نہیں ہے, کہ ایک الگ سی بحث ہے. دوسرا ذریعہ جس سے ہم قرآن کے ابہامات کو دور کر سکتے ہیں, آخر بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے, اگر ہم ظاہر آیت کو دیکھتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس سے واقعی مراد کیا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہیں کہا جہاں پہ یہ جو ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم, یہ ہاتھ مراد نہیں ہو سکتا ہے. اب عربی زبان میں ید کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے, وہ ہے قوت ہے, وہ طاقت ہے, پاور ہے. ید اللہ ہے فوق ایدیہم, ہاتھ نہیں, اللہ کی طاقت, اللہ کا پاور, اللہ کی قدرت تمام طاقتوں پر غالب ہے. عام طور سے ہم اپنی اردو میں بھی کہتے ہیں نا, بھائی آج کل یہ ملک کس کے ہاتھ میں ہے, تم ہاتھ میں تھوڑی لیے ہوئے ہے, اتنے بڑے سے ہاتھ میں اتنا بڑا ملک کہاں سے آ جائے گا. ہاتھ سے مراد یہاں کیا ہے, کس کے اختیار میں ہے, حکومت کس کی ہے, اقتدار کس کا ہے, پاور کس کا ہے. تو ید کا ایک معنی, تو عقل یہاں کے اوپر ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں پر ید سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں ہے. یا مثال کے طور پر ہے کہ جا ربک, تمہارا پروردگار آیا, پروردگار آنے کا کوئی تصور نہیں ہے, گیا کب تھا جو آیا, غائب کب تھا جو ظاہر ہوگا. تو یہاں پر کیا مراد ہے, جا حکم ربک, پروردگار کا حکم آیا, فرمان آیا پروردگار کا, نہ کہ خود جو ہے وہ پروردگار آیا. دوسرا سہارا قرآن ہے, قرآنی آیات کے ذریعے سے ہم اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے, واقعی معنی کیا ہے, جو ظاہری معنی دکھ رہا ہے وہ معنی ہے. مثال کے طور کے اوپر سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں ہے, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے ہمارے پاس نہ تو اللہ کا خزانہ موجود ہے اور نہ مجھے غیب کا علم ہے. خب اسی ایک آیت کو اگر لے لے تو گویا پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. وہابی حضرات کی مشکل یہی ہے, نؤمن ببعض و نکفر ببعض, سارے قرآن پر عمل کر کسی ایک آیت کو وہ جو ہے پکڑ لیتے ہیں, اس سے پھر اپنی توحید ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کہہ دیے مجھے غیب کا علم نہیں ہے. ہاں اگر یہی ایک آیت ہوتی تو شاید ہم اس سے یہی سمجھتے کہ پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, لیکن یہی ایک آیت نہیں ہے, دوسری آیت بھی موجود ہے. اب مثال کے طور کے اوپر آپ یہ جو ہے قرآن مجید کی دوسری آیت کو اگر دیکھنا چاہیں, اس میں اس کی تشریح مل جائے گی کہ یہاں جو پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے, یہ اس میں علم غیب سے کیا مراد ہے. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے عالم الغیب, غیب کا عالم کون ہے, اللہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا, غیب سے آشنا ہونے کسی کو نہیں دیتا، یہاں بھی انکار ہے نا سیدھے سیدھے. اسی کے بعد ایک جملہ آتا ہے الا من ارتضى من رسول، سوائے ان رسولوں کے جس سے وہ راضی ہے. ان کو دے سکتا ہے نا، ان کو دیا اس نے. کوئی نہیں جانتا علم غیب کو مگر وہ رسول جس سے اللہ راضی ہے. پتہ نہیں وہابی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہمارے پیغمبر سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، وہ نہیں معلوم، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ پیغمبر سے اللہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے. پیغمبر سے تو اللہ راضی ہے. اللہ کہتا ہے پیغمبر ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے ہم سے. تو اب یہ آیت موجود ہے الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. پھر اللہ جو ہے ایسے رسول کو علم غیب بھی دیتا ہے اور ان کے لیے ہر طرف سے محافظ بھی قرار دے دیتا ہے. جب ان آیتوں کو ایک دوسرے سے یہ جو ہے ملا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے. وہاں جو اللہ انکار کرتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، دیکھیے علم غیب دو طرح کا ہے، ایک علم غیب ذاتی ہے، ایک علم غیب عطائی ہے. ذاتی علم غیب اللہ کا ہے، ذاتی علم غیب اللہ کا، کسی کو ذاتی غیب کا علم نہیں ہے ذات کی ذاتی طور پر. پیغمبر کو اگر علم غیب ہے تو وہ عطائی علم ہے، یعنی اللہ نے انہیں یہ غیب کا علم عطا کیا ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ پیغمبر کو علم غیب ہے لیکن اس طرح کا نہیں جیسا اللہ کو ہے. اللہ کی ذات کا حصہ ہے، ذات میں شامل ہے. علم غیب خدا خدا سے الگ نہیں ہے، عین ذات ہے. لیکن پیغمبر کا علم غیب عین ذات نہیں ہے، عطا خدا ہے، خدا نے پیغمبر کو عطا کر دیا، پیغمبر کے پاس علم موجود ہے. اسی طریقے سے سورہ یوسف میں اگر اٹھا کر کے دیکھیں، جناب یوسف کے سلسلے میں بھی وہاں پر ہے کہ جب جناب یوسف نے بات خبریں دیں غیب کی خبریں تھیں، ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. غیب تو پھر اللہ کو پتا، یوسف کہاں سے جان گئے؟ نوحیہ الیک، یوسف ہم نے تمہیں بتایا، ہم نے تمہیں بتایا. تو گویا انبیاء علیہ السلام بھی علم غیب رکھ سکتے ہیں، عالم غیب ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ انہیں اللہ نے عطا کیا. سرے سے انکار کر دینا کہ انبیاء عالم غیب نہیں ہیں یہ قرآن سے ٹکراؤ والی بات ہے، تضاد رکھتا ہے قرآن سے. سورہ قیامت میں آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اب ایک دوسری مثال عرض کر رہا ہوں کہ جس کو ہم قرآن سے حل کر سکتے ہیں ورنہ کچھ کا کچھ نظر آ جائے گا. سورہ قیامت کی 23 آیت میں ہے کہ وجوہن یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے وہ ہوں گے جو شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. خب اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کم سے کم قیامت میں لوگ اللہ کو انہیں آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو جسم ہے تبھی تو دیکھیں گے، کم سے کم قیامت میں تو اس کے پاس جسم ہے ہی، ایک جگہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. الا ربہا ناظرہ، اگر ظاہری آیت کو لے لیں تو اس سے معنی تو یہی نکلے گا نا کہ کم از کم قیامت کے دن خدا کے لیے ہمیں جسم کا قائل ہونا پڑے گا، جیسا کہ بعض اہل سنت کا عقیدہ ہے بھی. وہ یہاں تک ہے کہ جہنم کہے گا حل میں مزید تو اللہ اپنے پیر کو ڈال دے گا جہنم میں. تو آیت تو بتا رہی کہ ہاں کم سے کم قیامت کے دن تو اللہ کے ہاں جسم ہے. لیکن اگر اس آیت کو دوسری آیت سے ملا کر کے دیکھیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 103، اس کی مدد سے اگر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ نہیں وہاں بھی اللہ کے جسم نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، آنکھیں یہاں مراد ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے، لا تدرکہ الابصار وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے لیکن ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کو چشم سر سے دیکھنا ممکن یہ آنکھ جو ہمارے سر میں ہے چشم سر سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. رب کی طرف نگاہ کرنے سے مراد اس کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی طرف نگاہ ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ, قیامت کے دن کچھ لوگ شاداب ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, یعنی اپنے پروردگار کے لطف و کرم کو دیکھ رہے ہوں گے, نہ کہ پروردگار کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اب پتہ چلا کہ قرآن کو اس کی آیتوں کی مدد سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے. اسی لیے علماء کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. یہ گھڑی یہاں سے ہٹا دی گئی, مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں. ہاں آن کر دیجیے اس کو. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر. یہ حدیث نہیں ہے, القرآن جو فصل بہت بہت مشہور جملہ ہے مگر یہ حدیث نہیں ہے. علماء کے درمیان یہ قول مشہور ہے, القرآن یفسر بعضہ بعض. البتہ اسی معنی و مفہوم کی حدیث ہے مگر یہ حدیث نہیں ہے کہ قرآن کے ایک حصے کی تفسیر دوسرے حصے کے ذریعے کی جا سکتی ہے. چنانچہ مولا علی کا یہ قول ہے کہ کتاب اللہ تبصرون بہ وتنطقون بہ, یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے تم چیزوں کو دیکھ سکتے ہو. وینتقون بہ, یہ قرآن جو ہے یہ جو ہے زبان گویا ہے, بولتی ہوئی کتاب ہے یہ قرآن. وینتقو بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کے بارے میں جو ہے وضاحت دیتا ہے. یہ وہی چیز ہوگی کہ قرآن یفسر بعضہ بعضا مگر وہ حدیث نہیں ہے. یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ وینتقو بعضہ بعضا, قرآن کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی وضاحت ہو سکتی ہے. ویشہد بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی گواہی دیتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسرا حصہ کیا ہے؟ قرآن ہے. حدیثیں بھی یہی بتا رہی ہیں, قرآنی آیتوں سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے, اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت کی مدد سے سمجھا جائے, کیونکہ پورا قرآن خدا کا کلام ہے. لہذا اس کی آیتوں کے درمیان تضاد کا امکان تو نہیں ہے کہ وہاں کہہ دے کہ پروردگار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں کہہ دیا وہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. تضاد تو نہیں ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہوگا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کر رہی ہے. ایک جگہ ایک آیت میں عام کو بیان کر دیا, دوسری آیت میں خاص کو بیان کر دیا. ایک آیت میں یہ جو ہے مطلق کو بیان کر دیا, دوسری آیت میں یہ جو ہے مقید کو بیان کر دیا. یہ ساری چیزیں کافی تفصیل طلب ہیں, لیکن میں جلدی جلدی سے گزرتا جا رہا ہوں کہ اس لیے کہ فقط یہ ہے اور ایک خطبہ اور ہے, کہیں نہ کہیں تک اس بحث کو ہم پہنچا دینا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں اسی طریقے سے دیکھیں گے, کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں یہ جو ہے متشابہ ہیں. خود قرآن کہتا ہے کہ متشابہ آیتوں کو سمجھنے کے لیے محکم آیتوں کا آپ کو سہارا لینا ہے. ہن ام الکتاب, اصل یہ ہیں, اس سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی ساتویں آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, اللہ وہ ہے جس نے تم پر کتاب قرآن کو نازل کیا, اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں, یعنی سری صاف روشن, کوئی ابہام نہیں پایا جاتا. ہن ام الکتاب, وہی اساس ہیں, وہی بنیاد ہیں, اصل وہ ہیں. اب جتنی آیتوں کو سمجھنا ہوگا انہی کے ذریعے سے سمجھنا پڑے گا, ان کا ابہام اسی انہی آیتوں کے ذریعے سے دور ہوگا. وہ اخرو متشابہات, اور کچھ آیتیں جو ہیں یہ متشابہ آیتیں ہیں جس میں بہت سارے احتمالات پائے جاتے ہیں. ان احتمالات کو برطرف کیسے کریں گے؟ محکمات کے ذریعے سے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, جن کے دلوں میں کچھ بیماریاں ہیں, اگر ہوتے ہیں نا بعد بیمار دل ہیں, وہ صرف فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں, سمجھنا نہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھانا چاہتے ہیں, صرف فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. تو جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں, مرض ہیں, فتنہ پرور افراد جو ہیں, وہ محکمات کو چھوڑ کر کے یہ جو ہے متشابہات کے چکر میں چلے جاتے ہیں. ایک حدیث مل گئی, اور حقیقی سچی حدیث ہے کہ من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ, بس اسی ایک حدیث کو جو ہے پکڑ لیا, کہ جو امام حسین پر روئے اس پر جنت واجب. ہزار حدیثیں موجود ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. اس کو چھوڑ دیا گیا. من بقا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. خب من وہاں پر عام ہے نا, لیکن وہ جو ہزار حدیثیں ہیں وہ اس عام کو کے لیے تخصیص لگا رہی ہیں. یہ جو ہے مخصص واقع ہو گئیں. ایک دفعہ کسی نے آ کے کہا کہ اکرم العلماء, علماء کا احترام کرو. اس کے بعد آنے کے بعد کہتا الا الفساق, فاسقوں کا نہیں. اب وہ پہلے والے کو لے کر کے ہر فاسق و فاجر کو آپ احترام کر رہے ہیں. کربلا میں کتنے علماء موجود تھے عمر سعد کی فوج میں, ان کا بھی احترام کریں گے, ان کا نہیں کریں. کیوں الا الفساق جو آ گیا. نہیں, اب الا الفساق سے مطلب ہی نہیں ہے, اس کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. اب یہ وہ افراد ہیں جن کے دلوں میں یہ جو ہے بیماریاں ہیں, مرض ہیں. یہ معصوم کی بات نہیں سمجھنا چاہتے ہیں, اپنی بات کو معصوم کے اوپر لادنا چاہتے ہیں, تحمیل کرنا چاہتے ہیں معصوم کے اوپر. تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ آیتیں یہ جو ہے متشابہ ہیں. متشابہ کو سمجھنا ہے تو محکم کے ذریعے سے سمجھو, لیکن جن کے دل میں فتنہ ہے, بیماریاں ہیں, وہ محکم کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. جو قرآن کی جو ہے متشابہ آیتیں ہیں انہی کا اتباع کر. کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ, فتنہ پھیلانے کے لیے. یہ عبادت نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں, یہ قرآن کو ذریعہ بنانا چاہتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے. خب اب یہیں کے اوپر جبھی جو آیت آپ کی خدمت نے پڑھی تھی کہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن کچھ چہرے وہ ہوں گے جو شاداب ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے متشابہ آیت ہے. وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ, یہ جو ہے محکم آیت ہے. اس متشابہ کو سمجھنے کے لیے اس محکم کے ذریعے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی تمام آیتوں کو ماننا ہے. پورا قرآن ایک پیکج کی شکل میں ہے, اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے ہیں. اس کو الگ کر دیا, اس کو الگ کر دیا, پورے قرآن کو جو ہے ملا کر کے جوڑ کے دیکھیں گے تب جا کر کے آپ کو روح قرآن سمجھ میں آئے گی. اگر ساری آیتوں کو نہ مانا تو گرفتار عذاب الہی ہو جائیں گے. چنانچہ سورہ ہجر کی آیت 90, 91, 92 تین آیتوں میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کما انزلنا علی المقتسمین الذی جعل القرآن عظیم, ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جو بانٹ دینے والے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے. کون ہیں وہ بانٹنے والے جن پر ہم نے عذاب نازل کیا ہے؟ پیسہ بانٹنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. الذین جعلوا القرآن عظیم, جن لوگوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا ہے کہ نومنو بے بعض و نکفرو بے بعض, ایک حصہ لے لیں گے ایک حصہ چھوڑ دیں گے. جب انسان پورے قرآن کو نہیں لیتا ہے, جب انسان قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کی آیتوں سے یہ جو ہے مدد نہیں لیتا ہے, سہارا نہیں لیتا ہے, تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان حقائق سے دور ہو جاتا ہے, لغزش و انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. بعض صوفی حضرات کہتے ہیں کہ البتہ بعض ان کے بڑے صوفی بڑے جو ہے بزرگ, کہ شیطان سب سے بڑا موحد تھا, ابلیس کو وہ سب سے بڑا موحد مانتے ہیں, کیونکہ اس نے خدا سے خدا کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ خدا کا سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ کہتا تھا جب تیرا سجدہ کر چکا تو غیر کے سامنے بھرا یہ پیشانی کہاں جھکے گی. کیوں شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ کا؟ کیونکہ وہ اللہ کے آگے سر جھکانے کے بعد کسی غیر کے آگے جھکنا نہیں چاہتا تھا, جو توحید کی سب سے بڑی مثال ہے. حالانکہ اگر یہ صوفی حضرات قرآن مجید کی ساری آیتوں کا مطالعہ کر لیتے, صرف اس آیت کو نہ دیکھتے جہاں پر یہ ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, ثم قل للملائکۃ اسجدوا, ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, فسجد ملائکۃ فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے, لم یکن من الساجدین, اس نے سجدہ نہیں کیا. اگر صرف یہی ایک آیت آپ دیکھیں گے تو شاید صوفیوں کی بات آپ کو اچھی لگے, کیوں نہیں سجدہ کیا؟ 6000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی نا. یہ جو ہے مولا کائنات نے فرمایا ہے, یہ جو ہے نہج البلاغہ میں, کہ فقط عبد اللہ 6000 سنہ, 6000 سال اللہ کی، وہ بھی نہیں معلوم سال کون سا سال تھا، دنیا والا یا آخرت والا سال. کم سے کم اگر دنیا کا سال بھی مان لیں، 6000 سال اللہ کی عبادت کی. اب کہتا ہے سجدہ نہیں کریں گے، تو صوفی حضرات کے بعد شاید زیادہ بہتر معلوم ہو کہ واقعی یہ جوش توحید تھا. جوش توحید ہے کہ جو سر تیرے سامنے جھک گیا، کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا. لیکن جب ہم قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ نہ کرنے کا سبب توحید نہیں ہے، سرکشی ہے، غرور اور تکبر ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ چونکہ جو سر اللہ کے سامنے جھک چکا ہے وہ سر غیر کے سامنے کیسے جھکے گا. نہیں، قرآن مجید کی جب ہم دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سبب کیا ہے. سورہ آراف کی 12ویں اور 13ویں آیت کو اگر دیکھیے تو وہاں پر نتیجہ مل جائے گا کیوں نہیں جھک رہا ہے، تکبر کے بنا پر. چنانچہ قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دے دیا. اب کون سی چیز معنی بن گئی جس کی بنا پر تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو کیا کہا؟ یہ تو نہیں کہا کہ جو سر تیرے سامنے جھک چکا ہے وہ غیر کے سامنے کیسے جھکے گئے. جواب میں کیا کہتا ہے؟ قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے آدم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں آگ سے پیدا کیا. البتہ اس کا اپنا خیال تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، مٹی سے حیات ملتی ہے. ساری سبزیاں، سارے پھل، سارے میوے کہاں سے ہیں؟ مٹی ہی سے تو ہیں. خلق تنی زیادہ یہ کہہ دینا کہ وہ افضل ہے، کیوں نہیں سجدہ کیا اس نے؟ اگر اس آیت پر بھی نگاہ پڑ جاتی تو خود بخود جواب مل جاتا. پورے قرآن کو قبول نہ کرنا، پورے قرآن کو نہ پڑھنا، پورے قرآن کو ایک دوسرے سے جوڑ کے نہ دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، ورنہ اس طریقے سے لوگ نہ بہکتے. ہمارے وہابی حضرات کی مشکل بھی یہی ہے کہ وہ سارے کا سارا قرآن لینے کی کوشش نہیں کرتے، کسی ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں، اس آیت کو لینے کے بعد پھر وہ اس بات اپنا ایک نظریہ اور ایک فلسفہ اور توحید خالص کے عنوان سے پیش کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. شفاعت کا مسئلہ اسی طریقے سے ہے. شفاعت، وہابی حضرات شفاعت کے منکر ہیں، کہ تو خدا قرآن مجید میں صاف صاف بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ یہ جو ہے زمر کی آیت نمبر 44 میں صاف صاف خدا نے کہا ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی. یا آیت ہے کہ قل للہ الشفاعت جمیعا، وہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ سورہ یہ المدثر کی آیت تھی، آیت نمبر 48، اور یہ آیت جو ہے سورہ یہ جو ہے زمر کی ہے. قل للہ شفاعت جمیعا، شفاعت صرف اللہ کے لیے، بس کسی بندے کو شفاعت کرنے کا وہاں حق نہیں ہے. خامخواہ آپ لوگ پیغمبر کو شافع روز جزا قرار دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اہل بیت کو آپ قرار دے دیتے ہیں شافع روز جزا. قرآن تو صاف صاف منکر ہو رہا ہے، ہے ہی نہیں شفاعت. ہاں، چونکہ ایک آیت کو دیکھا دوسری آیت کو چھوڑ دیا. اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 بھی دیکھ لیا ہوتا تو وہاں پتہ چل جاتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے اجازت شفاعت دی ہے. تو ہیں کچھ ایسے افراد جن کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں. ظاہر سے بات، اگر کچھ لوگ ہیں تو ان میں سر فہرست و حضرت ہی ہو سکتے ہیں. خیر البشر ہیں نا، سید الانبیاء ہیں. اگر کسی ایک انسان کو یہ حق شفاعت ہے تو پیغمبر اسلام تو سر فہرست ہوں گے، مولا کائنات سر فہرست ہوں گے. انا و علی من نورین واحد، ان کو تو الگ نہیں نہ کر سکتے ہیں. اہل بیت سر فہرست ہوں گے. یا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت نہیں کریں گے، یعنی کریں گے شفاعت نہیں کریں گے، الا لمن ارتضى، مگر ان لوگوں کی جن سے اللہ راضی ہے. تو جن سے اللہ راضی ہے ان کی شفاعت تو کریں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا ہیں کچھ شفاعت کرنے والے. اب کن سے اللہ راضی ہے وہ ایک الگ سی بحث ہے. اصل شفاعت تو قابل قبول ہے نا، دو چیز ہے شفاعت ہے غیر اللہ کے لیے دو شرطوں کے ساتھ. شرط اول یہ ہے کہ اللہ انہیں شفاعت کی اجازت دے، شرط دوم یہ ہے کہ ان کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہے. دو شرطیں ہیں، شفاعت کرنے والے کے لیے ایک شفاعت، ایک شرط، اور جن کی شفاعت کی جائے گی ایک شرط ان کے لیے. نہ مطلق شفاعت کرنے والوں کے سلسلے میں ہے اور نہ مطلق شفاعت ہونے والوں کے سلسلے میں ہے. ایک شرط وہاں لگا دی، ایک شرط یہاں لگا دی. شرط کے ساتھ کنڈیشنل صحیح، لیکن شرط شفاعت ہے. شفاعت کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ اللہ نے انہیں اجازت دی ہو، اور ان کی شفاعت، ہر ایک کی شفاعت نہیں ہے، شفاعت ان کی کریں گے جن سے اللہ راضی ہو. ممکن ہے کوئی صاحب کہ جب اللہ راضی ہے تو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ راضی ہے تو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، تین طرح کے لوگ قیامت کے دن آپ کو نظر آئیں گے. کچھ تو اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، جو ایمان صالح، جو ایمان اور عمل صالح کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہیں، ظاہر سی بات انہیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اشقیاء ہیں، فاسد و مفسد افراد ہیں، جن میں شفاعت کی قابلیت ہی نہیں ہے، جن کے گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ اگر تمام شفاعت کرنے والے بھی شفاعت کریں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سورہ یہ المدثر کی وہی آیت جو تھی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، وہ شروعات میں اس کی یہاں سے اتر کی تھی. ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں کھینچ کے لائی؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائزین، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو دین خدا کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی اور یہاں پر پہنچ گئے. اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی. یعنی کچھ لوگ ہیں جن کے کام آئے گی، ان کے کام نہیں آئے گی. تو دوسرا گروہ وہ ہے جن کے گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہے، نام اعمال سیاہ 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 ہے، ظاہر سے بات ہے کہ شفاعت ان کے بھی کام آنے والی نہیں. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو نہ اللہ کے صالحین میں شمار، اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں، نہ اشقیاء میں، نہ اولیاء خدا میں ہیں، نہ اشقیاء الناس میں ہیں، اشقا الناس میں ان کا شمار ہوتا ہے، درمیان کے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی اول وقت پڑھا، کبھی اول وقت مس ہو گئی، کبھی بھول گئے نماز قضا ہو گئی، یاد بھی نہیں رہا کہ نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، یاد بھی نہیں رہا ہمیں، لغزشیں ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل یہ جو ہے سرکش ہیں، باغی ہیں، نہیں، اطاعت کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن بشر ہے، بہرحال بھول چوک ہو ہی جاتی ہے. شفاعت اس تیسرے گروہ کے لیے ہے. مثال اگر ہم دینا چاہیں، ایک فوج کو آپ سامنے رکھیے، ایک فوج کو آپ سامنے رکھیے جو پہاڑ کے کسی چوٹی کو سر کرنا چاہتی ہے، یہ جو ہے فتح کرنا چاہتی ہے، جنگ ہے کہیں، یہ جو ہے سیاچین کی چوٹی جو ہے، ادھر والوں کو یا ادھر والوں کو، سپاہیوں کو، بہرحال وہ اس پر قبضہ کرنا ہے. خب اس لشکر میں کچھ ایسے تجربہ کار، طاقتور اور پھرتیلے سپاہی ہیں جو آسانی سے چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں، انہیں کسی کی مدد کی، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کاہل اپاہج ہیں جو گھر سے نکل کر پہاڑ تک آئے بھی نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے نکل کے آئے بھی نہیں. کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے چوٹی سر کرنے کے شوق میں کوششیں کی ہیں، نکل کر پہاڑ کے دامن تک آئے بھی ہیں، چڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن تجربے کی کمی ہے، تجربے کی کمی کے باعث چوٹی تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. شافعین کی شفاعت ان کے لیے، وہاں پر انہیں جو سپاہی تجربہ کار ہیں وہ انہیں پکڑ کر کے اوپر کھینچ لیں گے، پہنچا دیتے ہیں. تو شفاعت کس کے لیے ہے؟ جو کوشش کرتے ہیں مگر بہرحال کمزوری کہیں سے پائی جاتی ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، بعض باتیں اور ہیں. تیسرا راستہ یہ جو ہے وہ احادیث کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين والهداة المهديين وحماة المستضعفين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله ومكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أي بندگان خدا آپكو اور اپنے نفس کو دعوت تقوى دیتا ہوں کہ تقوی ہی نجات کا ضامن ہے. تقوی ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو بنا سکتا ہے. عزیزو آج 21 ماہ رمضان ہے. امام المتقین کی شہادت کا دن ہے. مولا کائنات کو اس وقت شہادت ملی جب حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں تھی. 4 سال 6 مہینہ تقریباً امام کی حکومت رہی ہے. 4 سال 6 مہینے میں امام نے ایک یہ جو ہے مثالی حکومت قائم کر دی ہے. داخلی خلفشار کے باوجود، داخلی مشکلوں کے باوجود امام نے آزادی بشر، انسانی حقوق کی جو مثال قائم کی ہے، آزادی بیان کا جو نمونہ پیش کیا ہے، مخالفوں کے ساتھ انسانی برتاؤ کا جو نمونہ پیش کیا ہے، تاریخ عالم اس کا جواب دینے سے عاجز ہے. امیر المومنین نے جو خط لکھا ہے مالک اشتر کو، وقت نہیں ہے بالکل کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں، فقط اشارہ کروں گا. تقریباً 12 نکتے اس کے اندر موجود ہیں کہ حکمرانوں کو اسے مد نظر رکھنا چاہیے. امام پہلا نکتہ یہ بیان کرتے ہیں مالک اشتر کے خط میں کہ مالک اشتر دیکھو تمہارا برتاؤ غریبوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، شفقت کا برتاؤ ہونا چاہیے، رحم کا برتاؤ ہونا چاہیے. تمہیں غربا کا درد محسوس کرنا چاہیے. وہ انسان حاکم نہیں بن سکتا ہے جسے غریبوں کے درد کا احساس نہ ہو. بری بات ہے مالک اشتر کے حاکم اس حال میں پیٹ بھر کر سو رہے کہ اس کے اطراف میں لوگ بھوکے ہوں. حاکم کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اس وقت تک اپنا پیٹ بھرے جب تک اپنی رعایا کا پیٹ نہ بھر لے. دوسرا نقطہ جو امام بیان فرماتے ہیں کہ حاکم کو چاہیے کہ اپنے کو عجب و تکبر سے دور رکھے. عجب کیا ہے تفصیل عرض کر چکا ہوں. عجب و تکبر سے دور رکھے, دوسروں کی تعریف و تمجید سے خوش نہ ہو حکمراں. تیسرا نقطہ عرض کیا کہ سب تشریح طلب ہے مگر کیا کرو وقت نہیں ہے. تیسرا نقطہ جو امام بیان فرماتے ہیں کہ حاکم میں تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. دوسرے اگر اس پر اعتراض کرتے ہیں تو خفا نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے, انتقاد پذیر ہونا چاہیے. وہ سخن جو حق ہے مگر تلخ ہے اسے آسانی سے اسے تحمل کرنا چاہیے. جو حق باتیں کہے چاہے تلخ باتیں کرے حاکم کو چاہیے کہ اسے اپنے سے قریب تر کرے. حاکم کا سب سے قریبی وہ شخص ہونا چاہیے جو حق اور تلخ اور کڑوی باتیں کرتا ہے. آج سارے مسائل اس کے برعکس جا رہے ہیں. چوتھی بات جو امام نے بیان فرمائی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حکومت میں کام کرنے والے ملازمین اور کارکنوں کو اتنی تنخواہ دے جس سے ان کی ضروریات زندگی پوری ہو سکیں, تاکہ ضروریات زندگی کو پوری کرنا بہانہ نہ بن جائے ملک سے خیانت اور غداری کے لیے. رشوت لینے کا بہانہ یہ نہ ہو, کیا کریں حکومت سے تنخواہ ہی اتنی نہیں ملتی کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ کارکنوں کے درمیان اپنے خفیہ جاسوس رکھو, کیونکہ بعض وہ ہوتے ہیں جو مجبوری کی بنا پر خیانت کرتے ہیں, وہ تو تم نے ان کی مجبوری دور کر دی, لیکن بعض فطرتاً یہ جو ہے بدتینت ہوتے ہیں, شریر ہوتے ہیں, ان کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی ان جاسوسوں کے خوف سے خیانت کی جرأت اور ہمت نہ کر سکیں. ایسوں کو یہ جو ہے وزیر بنانا, وزراء کا انتخاب ان لوگوں میں سے کرنا جو جن کا ماضی داغدار نہ ہو, جو پاک اور صاف کردار کے مالک ہوں. مشیر اور ایڈوائزر ایسے لوگوں کو اپنا تم بنانا. ساتویں چیز جو بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے, بیت المال میں خیانت کی ہے, لوٹ مار کی ہے, ان کو سزا بھی دینا, ان سے مال بھی واپس لینا اور عوام کے درمیان مشہور کر دینا کہ یہ خائن ہے. اسلام نے لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا بڑا خیال رکھا ہے, لوگوں کے عجوب کو بیان کرنے سے منع کیا ہے, لیکن وہ افراد جو بیت المال کے ساتھ خیانت کرتے ہیں, لوٹ مار کر مچاتے ہیں, ان کے لیے خصوصی حکم دیا جا رہا ہے تاکہ دوسروں میں پھر ملک کے ساتھ غداری اور خیانت کی جرأت پیدا نہ ہو سکے. آٹھویں چیز جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو متقیوں اور سچے لوگوں سے جڑے رہو, تمہاری دوستی ان لوگوں ان سے قریب رہنے کی کوشش کرو, انہیں اپنی تعریف کا عادی نہ بناؤ کہ وہ تمہاری ثنا خوانی کرتے رہیں, ان کاموں کی تعریف ان سے نہ چاہو جو تم نے انجام نہیں دیا ہے, کیونکہ اگر یہ ہونے لگا تو یہ سبب بنے گا کہ حاکم سرکش ہو جائیں گے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم اب ختم ہو رہا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمارے حکمرانوں کو مولا علی کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہم سب کو بھی علی کی نصیحتوں سے, خصوصاً وہ وصیت جو مولا نے بستر شہادت سے بیان کی ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.